الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی دو آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں پڑھی ہیں دعائے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر انسان کو کسی نہ کسی مذہب سے کسی نہ کسی کلچر سے وابستہ رکھا ہے دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کا کوئی مخصوص شعار نہ ہو مخصوص کلچر نہ ہو مخصوص تہذیب نہ ہو جانور ہیں جن کی کوئی مخصوص تہذیب نہیں ہوتی کوئی کلچر نہیں ہوتا پوری دنیا میں کوئی جانور اگر ہے تو کسی بھی ایک نوع کا جانور اس کے پوری دنیا میں رہن سہن کا طریقہ بالکل ایک ہی ہوگا شیر کو آپ دیکھ لیں پاکستان کے جنگلوں کا جو شیر ہے اور امریکہ کے جنگلوں کا شیر دونوں کا کلچر ایک ہی ہے ایسا نہیں ہوگا کہ امریکہ کے شیر ذرا زیادہ ایڈوانس ہوں کیونکہ امریکہ کے شیر ہیں وہ ان کے غاروں میں گرمیوں میں ایئر کنڈیشن لگتا ہو اور سردیوں میں ہیٹر کا استعمال کرتے ہوں جانور ہے تو اس کا کوئی کلچر نہیں ہے وہ کلچر جو اس کا تھا وہ اللہ نے بنا دیا غار میں رہے گا گوشت کھائے گا کھانے کا انداز بھی بالکل ایک جیسا چیر پھاڑ کر کے کھا لے گا ہاں اگر کوئی ایسا جانور ہے کہ یہاں میں اور وہاں میں فرق ہے تو وہ جانور ہی میں فرق ہوگا وہ جانور ہی الگ نسل کا ہوگا نسل ایک ہے تو ان کا لائف سٹائل بالکل ایک جیسا کتا یہاں کا ہو یا وہاں کا ہو کلچر دونوں کا ایک جیسا البتہ کتے کی نسل میں اگر فرق ہے بعض کتے مخصوص نسل کے ہوتے ہیں تو وہ والی نسل یہاں بھی ہوگی یا وہاں بھی ہوگی اس کا ایک ہی طور طریقہ ہوگا لیکن جو انسان ہے انسان یہاں کے انسانوں میں اور وہاں کے انسانوں میں زمین آسمان کا فرق بلکہ اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اورنگی ٹاؤن اور پٹیل پاڑا میں فرق ان کا لائف سٹائل کچھ اور مچھر کالونی کا لائف سٹائل کچھ اور تھوڑے تھوڑے فاصلوں سے کلچر بدلتا ہے تبدیل ہوتا ہے یہ کلچر تبدیل کیوں ہوتا ہے سب ایک جیسے کیوں نہیں ہوتے لباس تبدیل بات چیت کا انداز تبدیل زبانیں تبدیل جانور جب اپنا پیغام دوسرے تک پہنچاتے ہیں تو تو پوری دنیا میں جانوروں کا جو کوئی مخصوص نسل ہوگی اس کا پیغام پہنچانے کا طریقہ بالکل ایک جیسا ہوگا، لیکن انسانوں میں کتنا فرق ہے۔ انسان زبان کے ذریعے اپنی بات کرتا ہے، علمہ البیان، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بیان کرنا سکھایا۔ بیان کا مطلب یہ دل کی بات کو زبان کے ذریعے بتا سکتا ہے، جانور یہ کام نہیں کر سکتے۔ لیکن بتانے کے انداز میں کتنا فرق، کوئی عربی میں بتا رہا ہے، کوئی اردو میں بتا رہا ہے، کوئی انگلش میں، کوئی بنگالی میں، کوئی پشتو میں۔ جو پشتو بولنے والا ہے انگریز کو اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، انگریزی بولنے والے کی اردو اسپیکنگ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالی نے بہت زیادہ انسان کی طبیعتوں میں اختلاف رکھا ہے۔ یہ اختلاف پیدا کیوں ہوا، یہ جو اصل موضوع جس پر آج میں نے بیان کرنا ہے اس کی تمہید بتا رہا ہوں، تمہید۔ یہ بات سمجھ میں آئے گی تو اگلا ٹاپک سمجھ میں آئے گا، اگلا مسئلہ سمجھ میں آئے گا جو آج میرا ارادہ ہے جس بات پر بیان کرنے کا۔ اتنا فرق کیوں آتا ہے انسانوں میں کہ ایک گھر کی کلچر اور دوسرے گھر کے کلچر میں فرق، ایک ملک میں دوسرے ملک میں فرق، اتنا فرق، اتنا فرق کہ ناقابل بیان۔ جتنا فاصلہ بڑھے گا فرق اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جائے گا، خوراکوں میں فرق آ جائے گا۔ آپ جو چیزیں یہاں کھاتے ہیں چائنا میں سونگ بھی نہیں سکتے، کھانا تو دور کی بات، اور چائنیز آپ کے کھانوں کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جو اتنی بڑی بڑی ان کو لال اور ہری مرچیں نظر آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے ڈاکٹر بیماروں کو بھی نہیں کھلاتے جو تم کھاتے ہو، لیکن فرق ہے۔ وہ جو چیزیں کھا رہے ہیں ہم نہیں کھا رہے، ہم جو چیزیں کھا رہے ہیں وہ نہیں کھا رہے۔ سعودی عرب چلے جائیں، مسلمان قوموں میں ہی، سعودی عرب کے لوگ بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، ایک جیسے مسلمان ہیں، لیکن کھانے پینے میں فرق، لباس میں فرق۔ وہ جبہ پہنتے ہیں، ہم سے وہ پہنا نہیں جاتا۔ سعودی عرب جب میں گیا تو ایک دو دفعہ پہننے کی کوشش کی مگر مزہ نہیں آیا۔ ہمیں جو شلوار قمیض میں مزہ آتا ہے وہ مزہ ہی کچھ اور ہے، ان کو اس میں نہیں آتا، وہ جبے میں مزہ آتا ہے ان کو۔ تو انگریز کو پینٹ شرٹ میں مزہ آتا ہے۔ تو ہر قوم کا اپنا کلچر ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سب کے باپ ہیں مشترک، اما حوا سب کی مشترک ماں ہیں۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جو کھلایا تھا سب وہی کیوں نہیں کھاتے آئے اب تک؟ اپنے بچوں کو جو سکھایا تھا وہ بچے پوتے نواسے سب وہی کیوں نہیں سیکھے ہوئے؟ اس کے علاوہ کیا کیا سیکھتے چلے جا رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام اور اما حوا نے اپنے بچوں کو جو بولی سکھائی تھی تو پوتے نواسوں کو بھی وہی بولی آنی چاہیے تھی کہ نہیں آنی چاہیے تھی؟ پوتے نواسے پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں۔ اب آدم علیہ السلام اگر آ جائیں تو ہم اپنے ابا سے، آدم علیہ السلام سے بات چیت کر سکتے ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے پتہ نہیں کیا بول رہے ہو، میں جو بولی سکھا کے گیا تھا وہ تو تم بولتے نہیں ہو۔ تو ملکوں میں اختلاف، شہروں میں اختلاف، گھر کے اندر اختلاف، گھر کے اندر بھی فرق ہوتا ہے۔ ابا کو جو چیز پسند ہے ضروری نہیں کہ بیٹوں کو بھی وہی پسند ہو۔ ابا کا کلچر ذرا ڈیفرنٹ ہے، لائف سٹائل تھوڑا سا مختلف، اور بیٹا جو تھوڑا سا لیٹسٹ ورژن ہے نا، یہ ابا تھوڑے پرانے ہو گئے۔ وہ ابا پیدائش ہیں 1960 کی، یہ پیدا ہوا ہے 1995 میں، مثال کے طور پر۔ تو 30-35 سال کا جو فرق آ گیا، اس سے دونوں کے لائف سٹائل میں زمین آسمان کا فرق آ گیا۔ ابا ستو شوق سے پیتے ہیں اور یہ پیپسی پیتا ہے، ستو دیکھ بھی نہیں سکتا یہ۔ ابا دیسی گھی سے روٹی کھاتے ہیں، اسے وہ چاہیے، وہ کیا ڈالتے ہیں اس میں پیزا کے اوپر، چیز میں نے کبھی نہیں کھاتا وہ چیز، یہ جو چیز کھاتے ہیں نا برگر، میں کبھی نہیں، کیونکہ مجھے نہیں پتا یہ ہے کیا۔ جب تک بازار کی چیز کا فارمولا نہ پتا ہو نا آپ کو، فارمولا کا مطلب یہ نہیں جو ڈبے پہ لکھا ہوا ہے بلکہ یہ یقین ہو کہ یہی ڈالا گیا ہے اس کے اندر، اس وقت تک بازار کی چیز کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ، کچھ پتہ نہیں کیا گھما کے ڈال رہے ہیں۔ ملک شیک اگر کبھی بازار سے میں پیتا ہوں، آپ لوگ کو بھی تھوڑا جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں، تھوڑا سا صحت کا خیال کیا کریں، جب بازار سے ملک شیک پیے نا کسی دکان سے، ایک تو گھر میں بنا کے پی لے وہ تو پتا ہے ملک بھی ہے شیک بھی ہے، گھمایا بھی ہے اس کو آپ نے، شیک بھی کیا، کیلا بھی ہے اس میں نظر آ رہا ہے، لیکن جب یہ کنڈے والوں سے خریدا کریں نا جو کھڑے ہوئے ہیں باہر، تو ان سے دیکھ لیا کریں یہ کیا ڈال، ملک ہی ہے کچھ اور تو نہیں ہے، چونے کا پانی بھی ہو سکتا ہے، وہ ملک ملک نہیں ہوتا ان کے پاس، اتنا یہ کاروبار ہے، یہ بھینس کا دودھ خرید کے آپ کو ملک شیک نہیں پلائیں گے، اتنے ایماندار ہوتے کنڈا کیوں لٹکایا ہوا ہوتا، اور یہ اتنا پلائیں تو پھر وہ بچتا بھی کچھ نہیں ہے، بچے گا تھوڑی، بچت تھوڑی ہوگی بھینس کا دودھ پلائیں گے، بھینس کا دودھ جتنے کا آ رہا ہے اتنے کا تو ملک شیک نہیں پڑے گا۔ تو پہلی بات تو لو ڈبے کا ہی ملا دے، پھر میں اس سے لازمی کہتا ہوں کہ کریم نہیں ڈالنا اس میں، یہ جو اس کے اندر جو پروٹین ہے نا وہی بہت ہیں کیلے اور سیب میں، اپنی طرف سے کریم ڈالنے کی ضرورت، لوگ کریم ڈلواتے ہیں اس کے اندر، وہ کریم ملائی نہیں ہوتی، بلائی نہیں ہوتی جو دودھ سے نکلتی ہے، وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، بہو مزے کے لیے لوگ ڈل ڈال کے پی رہے ہیں، پھر پھول کے کپا ہوتے جا رہے ہیں صحیح ہے نا، مٹکے بنتے جا رہے ہیں، سراہی بنتے جا رہے ہیں۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر قوم کا، ہاں گھر کے اندر کلچر مختلف ہوتا ہے، باپ کو جو چیزیں پسند ہیں نئی نسل کو وہ چیزیں پسند نہیں ہوتی۔ اکبر اعلی آبادی کے دور میں جب انگریز ہندوستان میں تھا، تو جدید تعلیم جب عام ہوئی ہے، انگریزی تعلیم اور انگریزی کلچر عام ہوا ہے، تو پہلے جب مسلمانوں کا دور حکومت تھا اس وقت جب بچے اسکول جاتے تھے تو ماں باپ کا احترام سیکھ کے آتے تھے، تعلیم ان کے دلوں میں والدین کا احترام پیدا کرتی تھی۔ جب انگریز کا دور آیا اور بچے جب اسکول جانے لگے تو وہ جدید چیزیں سیکھنے لگے تو وہ اپنے ابا کا پھر احترام نہیں کرتے تھے، والدین کو سمجھتے یہ پرانے لوگ ہیں دقیانوس، ان کو تو ایبی سی ڈی نہیں آتی۔ تو وہ عجیب سا ایک کلچر وجود میں آنے لگا، تو اکبر الہ آبادی نے اس پہ شعر کہا، ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ قابل ضبطی کا مطلب ضبط کرنے کے قابل ہونی چاہیے، جنہیں پڑھ کے بچے باپ کو خبتی، خبتی خبت الحواس، پاگل سمجھتے ہیں بچے باپ کو۔ ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو نئی نسل ہے نا، یہ جب اسکولوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کرتی ہے تو یہ گھر آ کے اپنے ابا کو کیا سمجھتی ہے، بے وقوف، انہیں تو دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو فرق ہے، دو بھائیوں میں فرق ہوگا، ایک بھائی کے داڑھی ہوگی، پگڑی ہوگی، سفید کپڑے پہنے ہوں گے اس نے، دوسرے نے سر پہ کٹورا رکھ کے بال کٹوائے ہوئے ہیں، ہیئر اسٹائل اس کا مختلف اور عجیب سا بنا ہوا گھوم رہا ہوگا، شرٹ پہنی ہوگی، کمر کھول کے رکھی ہوگی تاکہ کمر کا بھی تھوڑا سا لک نظر آئے، بالکل الگ اسٹائل، یہ گھروں میں ہو رہا ہے۔ اس سے یہ ثابت، جو میں اصل بات آپ کے سامنے بتانا چاہ رہا ہوں، کہ انسان چونکہ ذہین بہت ہے، اس کی بریکیں نہیں ہیں، وہ سوچتا رہتا ہے اور کوئی نہ کوئی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ سوچتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے۔ جیسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادیں جب دنیا میں گئی ہیں تو جو ان کے بولنے کا طریقہ تھا وہ آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو گیا، کیوں؟ انہوں نے کہا بھائی یہ بات بتانے کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، شارٹ میں اگر یہ استعمال کر لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ شارٹ فارمز آنا شروع ہوئی، ہوتے ہوتے چند صدیوں میں پوری زبانیں تبدیل ہو گئیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پوری زبانیں تبدیل ہو گئیں، کھانے کے انداز مختلف ہو گئے، کہ بھائی ہم یہ چیز اس طرح پکا کے کھاتے ہیں، اگر یہ والا مسالہ ٹھولا ڈال کے ذرا ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے، بڑا مزہ آیا۔ کھانوں کے فیشن تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ بیائی نہیں. اسی طرح ہر چیز میں انسان کے تبدیلی ہونا شروع ہو گئی اور ہو رہی ہے بے لگام. انسان چونکہ بے پناہ ذہین ہے, بے پناہ ذہین, جانوروں میں ذہانت نہیں ہے. جانوروں کو جو اللہ نے جیسا بنانا تھا اسی طرح بنا کے اللہ نے چلا دیا. اب انسان چونکہ ذہین ترین مخلوق ہے, اس ذہین ترین مخلوق کو لگام دینے کی ضرورت ہے, اس کی حدود کھینچنے کی ضرورت ہے. دیکھو آپ کے گھر میں جو بچہ ذہین ہوتا ہے, جو بہت زیادہ سوچتا ہے, آپ کی سب سے زیادہ نظر اس پہ ہوتی ہے کہ اس کی ذہانت کا کہیں غلط استعمال نہ ہو جائے. تو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا, بے پناہ ذہین بنایا, فرشتوں سے اللہ نے, فرشتوں نے اعتراض کیا تھا, تو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتائے, حقائق بتائے, اور فرشتوں سے کہا انبئونی باسمائی ہؤلاء ان کنتم صادقین, تم بھی ان مادی چیزوں کے نام بتاؤ, ان کی حقیقت, ان کی کیفیت بتاؤ. فرشتے یہ بتانے سے عاجز, کیونکہ فرشتوں میں سیکھنے کا مادہ نہیں ہے. آدم میں سیکھنے کا مادہ, فرشتوں کو اللہ نے جو چیز سکھا دی وہ اسی ٹریک پہ چل رہے ہیں, جس کام میں لگا دیا چلتے چلے جا رہے ہیں. جو فرشتہ سجدے میں ہے سجدہ ہی کرتا چلا جا رہا ہے, تھکتا نہیں ہے. انسان جب ایک عبادت کرتا ہے نا, سجدہ کرتا ہے, تو اسے خیال آتا ہے عبادت دوسری قسم کی ہونی چاہیے, رکوع ہونا چاہیے, قیام ہونا چاہیے. اب نماز سے تھک گیا ہوں روزہ ہونا چاہیے, روزے سے تھک گیا تلاوت ہونی چاہیے, عبادت سے تھک گیا اب تفریح ہونی چاہیے. یہ سوچتا رہتا ہے مختلف انداز سے. تو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو جب حکم دیا یہ چیزیں سیکھو, آدم علیہ السلام نے سیکھیں بتائیں, تو اللہ نے فرشتوں سے کہا الم اقل لکم انی اعلم ما لا تعلمون, میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ اس آدم کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟ یہ بڑی ذہین مخلوق ہے, زمین پر حکومت کرنے کی اہل یہی ہے, یہی آج سے زمین کی بادشاہ, زمین کی خلافت اور زمین کی باگ ڈور اسی کو ہوگی, آدم کو اور اس کی اولادوں کو. لیکن چونکہ ذہین مخلوق ہے لہذا اللہ نے آدم کے علاوہ کسی اور مخلوق کی تربیت کا انتظام نہیں فرمایا کہ بھئی یہ تو جس ٹریک پر چلایا ہے نا چلتے رہیں گے. شیر آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو لائف سٹائل تھا آج بھی وہی ہے, اور بلی کا جو لائف سٹائل اس دور میں تھا آج بھی وہی ہے. لیکن انسان چونکہ ذہین ہے سوچے گا یہ, تو اللہ تعالی نے اس کی تربیت کے لیے انتظام کیا پیغمبروں کا, کہ پیغمبروں کو بھیجوں گا جو اس کو صحیح اور غلط میں تمیز کرتے رہیں گے, بتاتے رہیں گے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, ورنہ یہ اپنی ذہانت کا غلط استعمال کر کے بربادی کے راستے پر چل نکلے گا. اس کی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, ادھر ذرا توجہ رکھیے. دیکھو شیر کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے آپ اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھ دیں وہ آگ کے انگارے کی طرف نہیں بڑھے گا, آپ اس کے سامنے گھاس کا پوٹلا رکھ دیں کھا لے گا وہ؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا, نہیں کھائے گا, وہ ہمیشہ دودھ کی طرف لپکے گا. وہ شیرنی اسے سکھاتی نہیں ہے. انسان کا بچہ جو ذہین ہے شیر سے زیادہ سمجھدار, لیکن آپ اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھ دیں فوراً اٹھا کے منہ میں ڈال دے گا وہ. چار سال, تین سال, دو سال کے بچے تک میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی. دو سال کے بچے, تین سال کے بچے کے سامنے چمکتا ہوا آگ کا انگارہ رکھیں آپ, اور دوسری طرف کوئی اور کھانے کی مفید چیز رکھ, انڈا رکھ دیں ابلا ہوا, وہ بچہ آگ کے انگارے کی چمک کو دیکھ کے متاثر ہوگا, انڈے میں موجود پروٹین سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے. وہ فوراً آگ کا انگارہ اٹھائے گا, جب ہاتھ جلے گا اس کا تو چیخیں مارے گا. یہی وجہ ہے کہ جانوروں کے بچے کی اتنی نگرانی نہیں کرنی پڑتی جتنی انسانوں کے بچوں کی نگرانی کرنی پڑتی ہے. اب آپ کہیں کہ انسانوں کے بچے چونکہ ذہین ہیں لہذا ان کی ذہانت کی وجہ سے ان کی نگرانی کی ضرورت نہیں ہے. نگرانی تو احمقوں اور بیوقوفوں کی ہوتی ہے. بھائی سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں گھر چلا جاتا ہوں. نگرانی کس کی ہوتی ہے؟ بیوقوفوں کی، احمقوں کی. ذہینوں کی تھوڑی ہوتی ہے نگرانی کی ضرورت، بیوقوفوں کی ہوتی ہے. تو یہ بات اس لیے غلط ہے، اگر بیوقوفوں کی ہوتی تو گدھے کے بچوں کی سب سے زیادہ نگرانی ہوتی، جبکہ ہوتی کس کی ہے؟ انسانوں کے بچوں کی. بات یہی ہے کہ وہ بیوقوف ہونے کی وجہ سے سوچتا نہیں ہے، جس ٹریک پر فطرت نے اسے چلا دیا خود بخود چلتا چلا جاتا ہے وہ. تو یہ جو دنیا کی ذہین قومیں ہیں نا، امریکہ، یورپ، ان کی نگرانی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، ورنہ یہ غلط ٹریک پر چلتے چلے جائیں گے. ہماری تو پھر بھی کچھ حدود ہیں مذہب کی وجہ سے، ان کی کوئی حدود نہیں ہے. یہ جو فرانس میں خاکے شائع ہوئے ہیں نا، خاکے، یہ اسی وجہ سے کہ یہ لوگ بے لگام ہو چکے ہیں، بے لگام، ان کی کوئی حدود نہیں ہے. آزادی صحافت کے نام پہ ان کی لگامیں کھل چکی ہیں، جو چاہے کرو. جو قوم ننگا ناچ سکتی ہے نائٹ کلبوں میں جا کے، وہ پیغمبروں کی توہین کیوں نہیں کر سکتی؟ ان کو لگام دینے کی ضرورت ہے. لگام دے گا کون؟ یہ بات ہے جس کی طرف میں آ رہا ہوں ابھی. تو میں مثال دے رہا تھا کہ انسان کا بچہ آگ کا انگارا اٹھا کے منہ میں ڈال دے گا، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے، موم بتیاں رکھی جاتی ہیں. سب سے زیادہ بچوں کی حفاظت کی جاتی ہے، کوئی بچہ موم بتی کو پکڑ نہ لے. بچہ آگ دیکھتے ہی اس میں چھلانگ لگانے کی کوشش کرتا ہے. ایک طویل عرصے تک اس کو سمجھایا جاتا ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا. تو یاد رکھیے، جیسے بچے کی مادی تربیت کی ضرورت ہے، تربیت، اور یہ تربیت کون کرتا ہے؟ والدین. ایسے ہی بچے کی روحانی تربیت کی بھی ضرورت ہے. غیر مسلموں کے بچوں کی مادی تربیت تو ہوتی ہے، روحانی نہیں ہوتی، لہذا وہ کچھ بھی کر لیتے ہیں. اور مسلمانوں کے بچے بھی کوئی اتنے نیک نہیں ہیں آج کل، ان کی بھی جسمانی، ان کی تو بچاروں کی نہ جسمانی ہو رہی ہے اور نہ روحانی. روحانی تو پھر بھی کسی حد تک ہو جاتی ہے، جمعہ اور عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں، دھل دھلائی ایک دفعہ نہا لیتے ہیں، تھوڑی سی صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، لیکن جسمانی تو بالکل بھی، وہی کریم ڈال کے ملک شیک پی رہے ہیں، وہ جو میں نے بتایا آپ کو، اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں. خیر، انسان جو ہے نا، انسان یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روح اور مادے کا. صرف مادے کو انسان نہیں کہتے. دیکھو، جانوروں میں اور انسانوں میں مادی لحاظ سے فرق نہیں ہے، وہی خوراک جو جانور کھاتے انسان بھی کھاتا ہے، وہی گوشت کھائیں گے. نہ جانور پتھر کھاتے ہیں نہ انسان پتھر کھاتا ہے، نہ وہ لکڑیاں کھاتے ہیں نہ آپ لکڑیاں کھاتے ہو. وہ جو چیزیں نباتات، گھاس پھوس، سبزیاں، گوشت جو وہ کھاتے ہیں وہی ہم بھی کھاتے ہیں. جو نظام ہضم کا جو طریقہ کار ان کا ہے وہی ہمارا ہے، دیکھنے کا جو طریقہ ان کا ہے وہی ہمارا، آنکھ جو پروسیس آنکھ میں ہوتا ہے، دیکھنے کا جو عمل آنکھ کے اندر ہماری ہے، وہی گدھے کی آنکھ بھی اسی طرح سے دیکھتی ہے. گدھے کی کان میں سننے کے لیے جو آلات نصب ہیں، میرے اور آپ کے کان میں بھی وہی آلات نصب ہیں. اس لحاظ سے ہم میں اور گدھوں میں کوئی فرق معذرت کے ساتھ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ ہم میں اور گدھوں میں مادی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ ہم سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے مادی لحاظ سے گدھا، اتنا وزن اٹھا کے چلتا ہے وہ. جسمانی اعتبار سے اللہ نے گدھے کو انسانوں پر فضیلت دی، ہم نہیں کر سکتے. ہمیں گدھے جتنا وزن اٹھانے کے لیے کم از کم 4-5 سال جم کلب جانا پڑے گا، جم خانے جانا پڑے گا، پھر بھی گدھے جتنا بوجھ اور آواز ہماری گدھوں جیسی ہو ہی نہیں سکتی. تو شیر کتنا بہادر ہے، کتنا طاقتور ہے، بیل کو دیکھ لیں آپ. میں اکثر مثال دیتا ہوں نا کہ بقرعید میں جن بیلوں کو ہم لے کر آتے ہیں نا سہراب گوٹ سے، یہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ اگر ان کو پتا چل جائے نا ہمیں کیوں لایا جا رہا ہے، تو جن کھونٹوں سے ہم بیلوں کو باندھتے ہیں ان کھونٹوں سے ہم بندھے ہوئے ہوں اور یہ آزاد گھوم رہے ہوں ہمیں کھونٹوں سے باندھ کے، اور یہ قصائی تلاش کر رہے ہوں ہمارے لیے، یہ تو اللہ نے عقل نہیں دی. تو مادی لحاظ سے، مادی اعتبار سے، میٹر کے اعتبار سے بہت سارے جانوروں کو انسانوں پر فضیلت ہے. انسان کو جو فضیلت ہے نا وہ روحانی اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے، تہذیب مہذب ہوتا ہے، شائستگی ہوتی ہے اس میں. گدھا اور بیل جتنے مرضے طاقتور ہوں لیکن پیشاب کرنے کی تمیز ہے کیا؟ جہاں کھڑے ہوں گے وہیں شروع ہو جائیں گے. پیشاب کے بعد استنجا کرنا ہے نہیں کرنا، ٹشو ہی استعمال کر لو کم از کم، پانی نہیں کرتے، یہ بھی ہوتا ہے کیا؟ نہیں. اس لیے تو گدھا ہے. اسی وجہ سے ہمارے ہاں جو کھڑے کھڑے پیشاب کر دے اٹھ کے چلا جائے لوگ کیا کہتے ہیں؟ گدھا، بد تہذیب، تمیز نہیں ہے اس کو. انسان اور جانوروں میں جو فرق ہے وہ کس چیز کا ہے میرے بھائی؟ تہذیب کا، تہذیب، کلچر. جانور لباس نہیں پہنتے، انسان اپنے ننگے بدن کو چھپاتا ہے دوسروں کے سامنے، یہ بھی تہذیب ہے. یہ ہے بنیادی فرق انسانوں میں اور جانوروں میں. جانور میں اچھے اور برے اور تہذیب یافتہ اور بد تہذیب نہیں ہوتے، انسانوں میں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اچھے اور دوسرے برے. تہذیب یافتہ آدمی چور نہیں ہوتا اور بد تہذیب چور ہوگا. کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے ذلیل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیسا بدنام ہو جائے گا. لیکن اگر بلی چوری کرتے ہوئے پکڑی جائے، آپ نے کہیں گوشت چھپا کے رکھا تھا، بلی آئی اور نکال کے لے گئی، تو آپ کیا بلی کے خلاف بیان کرو گے، اخبار میں مضمون دو گے یہ بلی چور ہے، سرعام چوک پہ لٹکایا جائے؟ لوگ کہیں گے بھائی بلی تو اس کو تو گوشت چاہیے، جہاں سے مرضی ملے لے جائے، اس کو کیا پتا چوری کیا ہوتی ہے اور دیانتداری کیا ہوتی ہے. جھوٹا اور سچا ہونا یہ کس کی صفات ہیں؟ انسان کی. غلط بیانی کرے گا بدنام ہو جائے گا، سچ بولے گا مشکل میں بھی نیک نامی ہوگی، لوگ کہیں گے ماشاءاللہ. جانور میں جھوٹ اور سچ کوئی صفت ہی نہیں ہے ان کی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جانور نہ اچھے ہوتے ہیں نہ برے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں بعض جانور تو بہت اچھے ہوتے ہیں، کتا بڑا وفادار ہوتا ہے. تو کتا جو وفادار ہوتا ہے نا وہ اپنے اختیار سے نہیں ہے کہ اس نے سوچا اور پھر وفادار بن گیا، نا 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 نا. کتے میں وفاداری کے سافٹ ویئر اللہ تعالی نے انسٹال کر دیے ہیں، وہ اپنے اختیار سے وفادار نہیں ہوتا، وہ بنا دیا، قدرت نے اس کو ڈیزائن ایسے کیا ہے. کوے کو اللہ نے چالاک بنایا، مکار بنایا، لیکن اس مکاری اور چالاکی پر کوے کے خلاف قیامت میں کوئی مقدمہ نہیں چلے گا، وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے اسی طرح ڈیزائن کیا تھا. کوے کی چالاکیاں تو مشہور ہیں نا. شیر کو اللہ تعالی نے ظالم جابر بنا دیا ہے، کسی کمزور کو شیر معاف نہیں کرتا. ہاں کبھی کبھار چیتے سے آکڑا ہو جائے تو کنی کترا کے نکل جائے گا، کیونکہ سوچے گا کہ یہ بھی تھوڑا تھوڑا میرے جیسا ہی ہے. لیکن چوہا نظر آ جائے، بلی نظر آ جائے، ہرن نظر آ جائے، شیر اسے کبھی معاف نہیں کرتا. تو کیا شیر کے خلاف عدل و انصاف کے تقاضوں پہ شیر پورا نہیں اترتا؟ قیامت کے دن سوال ہوگا شیر سے، وہ کہے گا اے اللہ تو نے مجھے ایسا بنایا تھا کہ میں ہرن کو دیکھ کے صبر نہیں کر سکتا تھا، میرا تو پیٹ، میرے تو روزی دال روٹی تو نے اس سے وابستہ کر دی تھی. شیر اگر ظلم کرتا ہے اپنے اختیار سے نہیں کرتا، اسے نہیں پتا کہ صحیح کیا ہے اور بولو بھائی غلط کیا ہے. انسانوں کے لیے، انسان اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ میرے بھائی انسان کو انسان بنانے میں صرف روٹی اور کباب اور خوراکوں کا دخل نہیں ہے کہ جانور کچا گوشت کھاتا ہے اور یہ برگر کھاتا ہے گوشت کے، یہ کوفتے بنا کے کھاتا ہے، یہ فرق نہیں ہے. آپ کچا گوشت کھا کے بھی انسان ہی رہیں گے. بنیادی فرق انسان اور جانوروں میں اخلاق اور تہذیب کا ہے. اگر اخلاق اور تہذیب آپ کے معاشرے سے، آپ کی زندگی سے ختم ہو گئی تو قرآن مجید کے مطابق اولئک کل انعام بل ہم اول، آپ ترقی کر کے چاند تک بھی پہنچ جائیں، اللہ کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ چوپایوں سے جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. چاہے آپ دولت مند ہو، چاہے آپ کتنی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی؟ اگر آپ میں تہذیب نہیں ہے، اگر آپ میں اخلاقی اقدار نہیں ہے، آپ جھوٹ اور سچ میں فرق نہیں کرتے، آپ بے ایمانی اور دیانتداری کا فرق نہیں جانتے، آپ میں اپنے بڑوں اور بزرگوں کا احترام ختم ہو گیا، آپ میں اپنے والدین اور اپنے بڑوں کا احترام ختم ہو گیا، آپ اپنے محسنین کو جو آپ پر احسان کرنے والے ہیں ان کے احسان فراموش ہیں، تو آپ ارب پتی ہو جائیں، کروڑ پتی ہو جائیں، دنیا کے کتنے بڑے حاکم بن جائیں، آپ ترقی کر کے چاند کیا مریخ کو کراس کر جائیں اور کہکشاؤں کو عبور کر جائیں. اللہ نے قرآن مجید میں آپ کے بارے میں فیصلہ کیا اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. اللہ کی نظر میں وہ غریب ترین انسان جو ترقی جس کو چھو کے بھی نہ نکلی ہو، غریب ترین جس کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو، لیکن وہ اللہ کو ماننے والا، اخلاقی اقدار کا پاس کرنے والا، اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت زیادہ ہے. ہمارے ہاں معیارات کچھ اور ہیں اچھے اور برے کے. ہمارے ہاں تو اچھا ہوا ہے جس نے کوٹ ٹائی پہنی ہوئی ہے، یہ ہمارے ہاں بہت اچھے آدمی ہیں، تھری پیس سوٹ میں ہیں، بڑی گاڑی ہے ان کی، خوشبو اچھی لگائی ہوئی ہے، اندر سے بے شک بغلیں بڑی ہوئی ہیں ان کی، اس کا تو کوئی وہ ہے ہی نہیں نا، اندر سے بدبو کے بھبوڑے ہو ان کے جسم میں، اوپر سے اچھے ہونے چاہیے. اور ایک بےچارا غریب آدمی جو اندر سے بہت نیٹ کے لیے انتہارت کا اہتمام رکھتا ہے، صفائی کا خیال کرتا ہے، کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ جمعے کے دن تو نہا ہی لیتا ہے، اوپر سے بےچارے کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہیں، غربت ہے، پیون زدہ کپڑے پہنتا ہے، تو ہم اس کو سمجھیں گے بد تہذیب. ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں نا، تمیز نہیں ہے، آداب نہیں ہے کسی محفل میں جانے کے، وہی پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے چلا جاتا ہے. اگر پھٹے ہوئے کپڑے، ایک پھٹے ہوئے کپڑے غربت کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ اس کی بات کر رہا ہوں، پیسہ ہے پھر بھی پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا ہے تو یہ بد تہذیب ہی ہے، یہ ذہن میں رکھو. کہیں آپ کپڑے پھاڑ کے آئے اگلے ہفتے بیان میں کہ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ جتنے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اتنا آدمی نیک ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر جو پیوند ہوتے تھے غربت کی وجہ سے ہوتے تھے، تھے ہی نہیں سلائی کے، پیسے ہی نہیں تھے. حضرت عمر جو امیر المومنین تھے، جب کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تو کپڑوں کے پیوند صحابہ کرام گنتے تھے، اس لیے نہیں تھے وہ پیوند کہ آپ کے پاس پیسے تھے مگر جان کر نہ، آپ غربت تھی، پیسے ہی نہیں تھے. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا مگر نیا کپڑا پہننے کے پیسے نہیں تھے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں معیار دولت ہے، ترقی ہے، اور لباس ہے، پوشاک ہے، جبکہ اللہ کے ہاں معیار کچھ اور ہے، کچھ اور معیار ہے اللہ کے. ایک آدمی، مجھے ایک بات بتاؤ، میں مثال سے سمجھاتا ہوں ایک بات، تاکہ ہمارا جو کرائیٹیریا ہے نا، جو معیار ہے، اس کو ہم تبدیل کریں. ساری دنیا اسی پہ گھوم رہی ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آدمی جس کے گھر میں بوڑھے والدین ہیں، جن ماں باپ نے اس کو جنا، ماں نے بچپن میں اس کو پالا، اب یہ آدمی جب جوان ہو جاتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، جتنی دولت ہے سارے محلے کے غریبوں پہ لٹا رہا ہے، یہ کبھی اس کی زبان سے فحش لفظ کسی نے نہیں دیکھا نکلتا ہوا، کوئی غریب اس کے در پہ آ جائے خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، مگر گھر میں بوڑھے ماں باپ پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ماں باپ کی خیریت نہیں پوچھتا، کوشش میں ہے کہ ان کو میں گھر سے نکال کے کسی عیدی سینٹر میں جمع کرا دوں، ایک ٹینشن ہے میرے لیے، مجھے خدمت خلق نہیں کرنے دیتے یہ والدین، مجھے خدمت خلق بولو نا بھائی نہیں کرنے دیتے، ان کی وجہ سے میں قوم کا ایک مفید فرد بن کے سامنے نہیں آ رہا، کیونکہ بوڑھے کھانستے رہتے ہیں، ٹی وی کا الگ خطرہ ہے مجھے ان سے، جبکہ میں جو دنیا میں انسانوں کی خدمت کر رہا ہوں وہ خدمت ان کی خدمت سے بہت بڑھ کر ہے۔ اتنے ٹرسٹ بنا دیے میں نے، یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن اگر یہ بوڑھے ماں باپ گھر پہ رہیں گے تو میری ساری آمدن، میرا پیسہ، ایک بہت بڑا سرمایہ ان پہ خرچ ہوگا، لہذا ان کو بم سے اڑا دو یا ان کو کسی سینٹر میں داخل کرا دو۔ اور اس نے یہ داخل کرا کے اب خدمت خلق کے لیے فارغ ہو گیا، اب لوگوں کی خوب خدمت کر رہا ہے، کیونکہ اب ٹینشن ہی ختم ہو گئی اس کی، دنیا تو اس کی خدمت خلق کو دیکھے گی اور لوگ کیا کہیں گے، بہت بہت اچھا ہے کہیں گے، نہیں کہیں گے، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو بھائی، اتنی سردی تو کراچی میں تو سردی پڑی نہیں رہی ہے، لوگ کہیں گے نا کہ بہت اچھا ہے بھائی، جو بھی آتا ہے اس کو ٹائم بھی دیتا ہے، بیٹھ بھی جاتا ہے اس کے ساتھ، فلاں بیوہ کے ساتھ اتنا تعاون کیا، فلاں یتیم کے ساتھ اتنا تعاون کیا، ماشاءاللہ کتنا اچھا۔ اور اس کے برعکس دوسرا آدمی وہ ہے جس کے پاس خدمت خلق کا ٹائم اس لیے نہیں ہے کہ اس کے گھر میں بوڑھے ماں باپ پہ سارا پیسہ اس کا خرچ ہو جاتا ہے علاج میں، لہذا جو بھی فقیر اس کے گھر پہ آتا ہے یہ دھکے دے کے نکال دیتا ہے کہ جاؤ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، جتنا پیسہ ہے، باپ کو کینسر ہے، ماں کو ٹی بی ہے، سارا اس پہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو ممکن ہے اگلے دن ٹی وی میں خبر آ جائے کہ اتنا بڑا سیٹھ ہے مگر ہے کنجوس، خدمت خلق کا جذبہ اس میں نہیں ہے، کیونکہ اس کے والدین کی ٹی وی اور الیکٹرانک میڈیا تک رسائی نہیں ہے نا، جو آگے بیان دیں، میڈیا تک رسائی تو باہر کی جو عوام ہے ان کی زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، اللہ اور اس کے رسول میں، رسول کی نظر میں اچھا کون ہے جو ماں باپ کی کر رہا ہے؟ بھائی سب سے پہلے وہ ہیں، باقی بعد میں، سب سے پہلے تو تمہارے محسن وہ ہیں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، آپ شادی شدہ ہیں، اللہ کرے ہوں، جو نہیں ہے اللہ کرے وہ ہو جائیں، قبولیت کی جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہاں کہہ دیں صحت قبول ہو جائے، ٹھیک ہے۔ شادی کر کے آپ بیگم کو گھر لے کر آئے، ایک آدھ ہفتہ تو آپ نے اچھا گزارا جیسے کہ گزار دیتے ہیں، اس کے بعد لڑکیوں کے فون آتے ہیں، جو میں وہی مثال دوں گا جو آج کل ہو رہی ہیں، دوست باتیں کر رہے گھنٹہ گھنٹہ گرل فرینڈ سے، کبھی فلاں لڑکی کا فون آیا ایک گھنٹہ اس سے پورا ایزی لوڈ خالی کر دیا، پھر کبھی کسی کے گھر میں وہ فلانی جو چھٹی کلاس میں آپ کے ساتھ پڑھتی تھی اس کے ساتھ بھاگا ہوا ہے، پھر فلاں بیگم کو ٹائم نہیں دے رہا، بیگم کو ٹائم نہیں دے رہا، اتنے اچھے اخلاق ہیں، کبھی کسی خاتون کا دل نہیں دکھاتا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہی آج کل اخلاق جو ہے نا یہی ہیں، لوگ مجھے کہتے ہیں نا انگریز بہت اچھے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں بہت سے بھی زیادہ اچھے ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے، ماں باپ کے لیے اور بیوی کے لیے نہیں ہوتے اچھے، مسلمان بہت برا ہوتا ہے، بہت برا ہوتا ہے دوسروں کے لیے، ماں باپ اور بیوی بچوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی، میرا خیال ہے بہت اچھا ہوتا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، تو کسی بھی خاتون کا کبھی دل نہیں دکھاتا، کبھی کسی خاتون کا فون آ جائے تو سارا غصہ ٹھنڈا، ایک ایک گھنٹہ خوب گپ شپ لگاتا ہے، لیکن جب گھر میں آتا ہے تو بیوی کو سلام کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ بہت سے ایسے ہیں دفتر میں بہت اچھے ہوتے ہیں، باس کے سامنے بہت دبے بیٹھے ہوئے ہیں، یس سر جی سر کرتے رہتے ہیں، ملازم ہیں تو سیٹ کے سامنے یس سر جی سر کرتے رہیں گے، دوستوں کے سامنے چائے بھی پی رہے ہیں بیٹھ کے، کعبہ خانوں میں بیٹھے ہیں, ہوٹلوں میں گھنٹہ گھنٹہ دودھ پتی کا دور چل رہا ہے, گٹکوں کا اسنوکر کا دور چل رہا ہے, مین پوری ساری چیزیں, پھر حکے بھی آ گئے آج کل, حکے بھی پیے جا رہے ہیں گھنٹے گھنٹے, گاؤں تکیا لگا کے بیٹھے ہوئے جناب, سی ویو پہ چہل قدمیاں بھی ہو رہی ہیں, لیکن جب گھر میں داخل ہوتا ہے ایسے جیسے کوئی ٹارزن آیا ہے, ابھی کوئی انسان ہے ہی نہیں, کوئی جنگل سے ابھی ابھی ٹارزن منگوایا ہے, نہ تمیز سے سلام کرے گا نہ حال احوال پوچھے گا. تو دنیا 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 سے مراد وہ تو ایک بیوی ہے نا, ایک فرد ہے, وہ تو نہیں میڈیا پہ جا سکتی, وہ تو آپ کے راز فاش نہیں کرے گی. دنیا جو کیمرے کی نگاہوں میں جو کچھ ہے وہ تو آپ کی باہر کی ایکٹیویٹیز ہیں نا, لوگ کیا کہیں گے, بہت اچھا کہیں گے کہ نہیں کہیں گے, لیکن اللہ اس کے رسول کیا کہیں گے, بالکل بھی اچھا نہیں ہے. بہت اچھا تو دور کی بات, بالکل بھی اچھا نہیں ہے. یہ جس کو رخصتی کر کے گھر لایا ہے, جس کا پہلے حق بنتا ہے, اس کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے, ساری دنیا کے لیے اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. یہی معاملہ الٹا بھی کر لیں, بیگم صاحبہ ہیں, کسی کا بھی فون آ جائے, کوئی بھی ملنے آ جائے, بہت اچھا, شوہر آتا ہے تو تمیز سے بات نہیں کرتی اس سے, تو دنیا تو کہے گی انٹی بہت اچھی ہیں. جب بھی فون کرو جتنی لمبی ڈیٹیل سے گفتگو کرنا چاہو, آج تک کبھی منع انٹی نے, انٹی ان کو انٹی کہہ نہیں دینا ورنہ اسی وقت لائن کاٹ دیں گی, یہ تو میں کہہ رہا ہوں انٹی, ٹھیک ہے, یہ بھی اخلاق میں ہے, کسی خاتون کو انٹی نہ کہو, بد اخلاقی کا گناہ ہوتا ہے ورنہ. اور خواتین کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے کہ کسی آدمی کو فون کریں تو انکل نہ کہیں اس کو, آج کل لوگوں کو اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے. تو اب دیکھو یہ اس طرح سے کر رہی ہے, تو دنیا تو کہے گی بہت اچھی اخلاق کی حامل ہے. یہ جو ایئر ہوسٹس کے اخلاق ہیں نا, ایئر ہوسٹس کے, یہ اخلاق نہیں ہے کہ جتنے جہاز میں مسافر ہیں ان سب سے بڑے ہنس کھیل کے بعد کچھ بھی کر دو ایئر ہوسٹس کے ساتھ, وہ کبھی منہ نہیں بنائے گی, بلکہ ہمیشہ اپنی بتیسی دکھاتی رہے گی آپ کو. بعض لوگ شرارتی ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ پنڈی سے کراچی آ رہا تھا ہوائی جہاز میں, تو میں نے دیکھا میرے ساتھ سیٹ پہ جو آدمی بیٹھا ہوا, یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے, تھوڑا سا احترام ہی کر لو, لیکن وہ ٹھرکی ہوتے ہیں نا ٹھرکی, وہ پھر کسی کا احترام احترام نہیں جانتے. ایئر ہوسٹس کو چھیڑ رہا ہے, ایئر ہوسٹس سامنے آ کے بیٹھی ہوئی ہے, بالکل ایسے میرے سامنے بیٹھی ہوئی, اور یہ اس کو چھیڑ رہا ہے مسلسل. میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں, چھیڑے جا رہا ہے چھیڑے جا رہا ہے, وہ بس منہ کبھی ادھر گھما لیتی کبھی ادھر گھما لیتی, لیکن مجال ہے اس نے کوئی سینڈل اتار کے ماری ہو, اس نے یہ کہا ہو کہ آپ کو جہاز میں سفر کرنے کی تمیز نہیں ہے, وہ بس کچھ بھی نہیں, کیونکہ اس کو صبر و تحمل کے پیسے مل رہے ہیں, وہ نہیں چاہتی کہ ہوائی جہاز کا ماحول خراب ہو جائے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, لیکن یہی ایئر ہوسٹس جس میں اتنی برداشت, یہی جب اپنی ماں کے سامنے جا کے بات کرتی ہے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہے کہ نہیں دیتی. میں ایسی ایئر ہوسٹس کو جانتا ہوں جن کو طلاقیں ہوئی ہیں, شوہر کہا قدا نہیں کرتی, ماں باپ نے گھر سے باہر نکال دیا کہ تمیز سے بات نہیں کرتی گھر میں ماں باپ کے سامنے, لیکن ہوائی جہاز کی کمپنی ان کو کبھی بھی ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکالتی, ان کا پتا بہت تمیز ہے, اسی میں سب سے زیادہ تمیز ہے. تو دنیا تو کہے گی بڑے اچھی اخلاق کی مالک ہے, کوئی کچھ بھی کر دے, کسی کو کبھی دل نہیں دکھایا اس نے. لیکن اسلام کہے گا, شریعت کہے گی, اللہ اس کے رسول کہیں گے اچھے ہیں یہ, بولو نا بھائی, کبھی نہیں کہیں گے. تو یہ کرائٹیریا جو ہم نے بنایا ہوا ہے نا, یہ نہیں ہے. تو میں جو اصل بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ انسان کو تہذیب سیکھنے کی ضرورت ہے. مادی چیزیں تو ماں باپ سے سیکھتا ہے, لیکن جو تہذیب ہے نا, تہذیب وہ سوائے پیغمبروں کے کوئی بھی نہیں سکھاتا, کوئی بھی نہیں سکھاتا. وہ میں اکثر ایک دعویٰ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کے سامنے دو نظریے ہوں یا آپ کے سامنے کوئی ایک نظریہ ہو اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ یہ تعلیمات یا یہ نظریہ درست ہے یا غلط, تو یہ بحث جب ہوگی جب اس نظریے کے خلاف اس جیسا کوئی دوسرا نظریہ بھی تو ہو, اس جیسی تعلیمات ہوں, پھر ان میں مقابلہ کیا جائے گا کہ یہ تعلیمات درست ہیں یا وہ تعلیمات درست ہیں. پیغمبروں نے جو تعلیمات دی ہیں انسان کو تہذیب سکھانے کے لیے, ان تعلیمات کے مقابلے میں سرے سے تعلیمات نام کی چیز ہی نہیں ہے. ہوتی تو پھر ہم مقابلہ کرتے کہ پیغمبروں کی تعلیمات زیادہ اچھی ہے یا انسانوں کی تعلیمات. انسان نے تہذیب کے لیے انسان کو صرف اتنی چیزیں سکھائی ہیں جن کا انسان کے مادی زندگی سے تعلق ہے. اس کے علاوہ انسان نے انسان کو سکھایا ہے ہی نہیں, اور انسان انسان سے سیکھ بھی نہیں سکتا یہ چیزیں. وہ کہے گا تو میرے جیسا انسان ہے, میری رائے یہ ہے تیری رائے یہ, تو فرق کیسے کرو گے؟ اس لیے اللہ نے انسان کو تہذیب سکھانے کا اختیار انسانوں کے ہاتھ میں رکھا نہیں ہے, بلکہ اپنے ہاتھ میں لیا ہے کہ میں خالق ہوں, یہ حق صرف میرا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے, یہ ڈیفائن میں کروں گا. میرے علاوہ کسی کو یہ اتھارٹی اور کسی کو یہ طاقت حاصل, یہ اختیارات حاصل نہیں ہے. بھائی نہیں آ رہی بات؟ کہاں سے تہذیب سیکھیں؟ دنیا کی ترقی یافتہ قوموں سے اگر ہم تہذیب سیکھیں تو سب سے زیادہ بد تہذیب وہی ہیں. ان سے کہاں ہم تہذیب سیکھ سکتے ہیں بھائی؟ سب سے زیادہ بد تہذیب وہی ہیں. انہیں تو چاہیے ہم سے سیکھیں. تو تہذیب سکھانے کا اختیار صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اللہ نے یہ اختیارات, یہ جو تہذیب سکھائی ہے, یہ کس کے ذریعے سکھائی ہے؟ پیغمبروں کے ذریعے. آج بھی دنیا میں اگر کہیں کوئی خیر ہے تو اس کے پیچھے پیغمبروں کے اثرات ہیں. دیکھو میں اس کی مثال دیتا ہوں, جن قوموں میں پیغمبر آئے ہیں ان قوموں میں تہذیب دوسروں کی نسبت آج آپ کو زیادہ نظر آئے گی. یہودی اور عیسائی, یہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ یہودی تو نہیں مانتے لیکن موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں یہودی. عیسائی حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں, حضرت عیسیٰ کو بھی. آپ کو یہودی اور عیسائیوں میں تہذیب کا عنصر ان قوموں سے زیادہ نظر آئے گا جو چائنا والے ہیں یا دوسری وہ قومیں تھائی لینڈ وغیرہ جن میں جو کسی پیغمبر کو مانتے ہی نہیں ہیں, آپ کو زیادہ نظر آئے گا. اس کی مثال دوں, انگریز کتے نہیں کھاتے, چائنا والے کتے بھی کھا جاتے ہیں. ایک انگریز چائنا وزٹ کرنے گیا, انٹرویو لیا ان کی خوراکوں کے بارے میں, تو اس انگریز کا بیان ہے کہ مجھے الٹی آنے لگی ان کی خوراکوں کا سن کے. سوچو انگریز کو اگر الٹی آنے لگی جو سور بھی کھا جاتے ہیں, مسلمان کا کیا حال ہوگا؟ اس کی تو آنتیں باہر آ جائیں گی. تو پتہ یہ چلا کہ انگریزوں میں اور یہودیوں میں تہذیب نسبتاً ان دوسری قوموں کے, جاپان میں معصوم بچوں کا گوشت کھا لیا جاتا ہے, انگریز کم از کم اتنے شفاق نہیں ہے. جاپان میں جو ہے نا, میں نے خود ویڈیوز دیکھی ہیں, اور انسانوں کے گوشت بھی خلاف قانون ہے لیکن پھر بھی ہو رہا ہے. ہمارے ہاں اگر حکومت قانوناً واجب قرار دے دے نا کہ انسان کا گوشت کھانا ہے, پھر بھی لوگ نہیں کھائیں گے. کیسے کھا لیں بھائی؟ کوئی ایک آدھ واقعہ وہ قبر سے مردے نکال کے کھانے کا, وہ تو کروڑوں میں کوئی ایک آدھ ہو جاتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. وہاں چھاپے پڑتے ہیں, پھر بھی انسانوں کا گوشت جاپان میں فروخت ہو رہا ہے, کیونکہ کسی بھی پیغمبر کو ماننے والے نہیں ہیں, پیغمبروں کی تعلیمات کا ان پہ اثر نہیں ہے. تو دنیا میں کہیں بھی تہذیب نظر آئے گی. یہ جو نکاح کا رواج ہے نا, نکاح کا یہ رواج پیغمبروں نے ڈالا ہے, پیغمبروں کی وجہ سے ہے یہ رواج. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان کو تہذیب صرف اور صرف کس نے سکھائی ہے؟ بولو بھائی, پیغمبروں نے. سب سے پہلے دیکھو, ماں باپ بچے کو سب سے پہلے کیا سکھاتے ہیں؟ باپ سب سے پہلے یہ سکھاتا ہے میں تمہارا باپ ہوں اور یہ تمہاری ماں ہے. ماں سب سے پہلے کیا سکھاتی ہے؟ اپنی پہچان کراتی ہے, بعد میں دوسروں کی کرائے گی وہ, ماموں خالہ پھپھی بعد میں. کاش جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اللہ مجھے وہ الفاظ دے کہ میں اپنے ضمیر کا اظہار زبان کے ذریعے کر سکوں. سب سے پہلے ماں اپنے جننے والے بچے کو کیا سکھاتی ہے بتاؤ میرے بھائی؟ میں کون ہوں؟ ماں ہوں. سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ میرا حق ہے. پھر یہ تمہارے ابا ہیں. بچہ باپ سے بدتمیزی کرتا ہے, ماں اعتراض اٹھاتی ہے کہ نہیں اٹھاتی کہ بیٹا ابا ہیں, ان سے ایسے بات نہیں کرتے. بچہ ماں سے بدتمیزی کرتا ہے تو ماں سب سے پہلے بتاتی ہے کہ میں ماں ہوں, ماں سے اس طرح سے بات نہیں کرتے. اس کے بعد پھر خالہ پھپھی سکھائے گی. خدا نے جب انسانوں کو پیدا کیا اور پیغمبروں کو بھیجا انسان کو تہذیب سکھانے کے لیے, تو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے سب سے پہلے کیا کام کروایا ہے؟ اپنی پہچان کرائی ہے. نہیں آ رہی بات؟ کہ مجھے نہیں بھول جانا دنیا میں جا کے. سب سے پہلے میں ہوں جس نے تمہیں بنایا. آسمان سے بارشیں میں برساتا ہوں, زمین سے تمہارے لیے پیداوار میں پیدا کرتا ہوں, سورج میں نے بنایا, چاند میں نے بنائے, میں نے تمہیں زمین سے پیدا کیا, یہ سارے مراحل سے میں نے گزارا ہے تمہیں. جس قوم, جو قوم پیغمبروں کو نہیں مانتی, سب سے پہلے وہ اپنے پیدا کرنے والے کا انکار کرتی ہے اور پیدا کرنے والے کو بھول جاتی ہے. اس کے بعد وہ قوم جس رب نے پیدا کیا, اس نے جن سفیروں کو بھیجا, جن پیغمبروں کو بھیجا, ان پیغمبروں کا مذاق بھی اڑاتی ہے, ان پیغمبروں کو قتل بھی کرتی ہے. جبکہ کوئی بھی شخص اپنے بزرگوں کے, اپنے ملک کے سفیروں کو قتل کرنا گوارا نہیں کرتا, اس کو پناہ دیتا ہے, تحفظ دیتا ہے. لیکن جو قوم تہذیب کی تمام حدود توڑ جائے, وہ سب سے پہلے یہ جرم کرتی ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کا انکار کرتی ہے اور ان پیغمبروں کے ساتھ تمسخر کرتی ہے, ان پیغمبروں کو قتل کرتی ہے اور ان کے ساتھ ان کے خاکے شایا کرتی ہے, ان کی توہین کرتی ہے. یہی کام آج یورپ اور امریکہ کر رہا ہے, اس لیے کہ ان کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے سوائے تہذیب کے, سوائے اخلاقی اقدار کے. سب سے پہلے یہ لوگ اپنے خدا کو بھولے ہیں. ان کے ہاں گاڈ کا تصور, خدا کا تصور سوائے قسمیں اٹھانے کے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اس کے رسول کے پاس سب سے بڑا حق اپنے والدین کا ہے. والدین کا بہترین علاج اس قوم کے پاس کیا ہے کہ بوڑھے ہوتے ہی والدین کو اولڈ سینٹر میں جمع کرا دو. یہ سب سے پہلے اللہ, اس کے بعد اللہ کا رسول, اس کے بعد والدین. حضرت عیسیٰ ابن مریم جن کو وہ بھی پیغمبر مانتے ہیں, ان کے بھی خاکے شایا کرتے ہیں یہ بدبخت. جس نبی کو خود پیغمبر مانتے ہیں ان کا بھی احترام نہیں ہے. ان کے معاذ اللہ نقلی بت بنا کے چرچوں میں لٹکائے ہوئے, ننگے بت بنا کے چرچوں میں لٹکائے ہوئے بغیر لباس کے. عیسائیوں کے چرچ میں جاؤ, حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مورتیاں نظر آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ کوئی اپنے باپ کی مورتیاں کپڑے اتار کے نہیں لٹکا سکتا, لیکن انہوں نے پیغمبروں کی مورتیاں کپڑے اتار کے لٹکائی ہیں. تو میرے بھائی یہ تہذیب لیس قوم ہے. اس قوم کے پاس سب کچھ ہے سوائے تہذیب کے. نہیں ہے تہذیب, اللہ کی نظر میں جانوروں سے بدتر, جانوروں سے بدتر اللہ کی نظر میں. ایک شخص جب شکست خوردہ ہوتا ہے تو پہلے تو وہ دلائل کی دنیا میں اپنی شکست کو ثابت کرتا ہے کہ میں شکست خوردہ نہیں ہوں. دلائل کی دنیا میں, جب وہ دلائل کی دنیا میں عاجز آ جائے تو پھر اس کے پاس حربے کیا ہوتے ہیں؟ سامنے والے پر کیچڑ اچھالنا. مناظروں میں دیکھا ہوگا, شاید کسی نے مناظرے دیکھے ہوں, کہ دو فریق جب مناظرے کرتے ہیں تو جب دلائل کی دنیا میں ایک فریق ہارنے لگتا ہے تو اپنی ذلت چھپانے کے لیے دوسرے کی ذاتیات اور شخصیات پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتا ہے. یہ چیزیں شروع کر دے گا وہ. یورپ کی تہذیب, فرانس میں جو ابھی خاکے شائع ہوئے نا, کیوں ہوئے یہ میں آپ کو بتا دوں. فرانس کا صدر سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل کے پاس آیا تھا, بلکہ سعودی عرب کے بادشاہ نے فرانس کے صدر سے کہا کہ سعودی عرب فرانس میں مسجد بنانا چاہتا ہے. اس وقت پورے فرانس میں ایک مسجد بھی نہیں تھی. سعودی عرب فرانس میں کیا بنانا چاہتا ہے؟ مسجد. تو فرانس کے صدر نے کہا تھا ایک شرط پہ بنانے دوں گا کہ مکہ میں عیسائیوں کو چرچ بنانے دے دو. سعودی عرب کے بادشاہ نے کہا یہ ممکن نہیں ہے. جو توحید کی سرزمین ہے جزیرہ عرب, اس میں شرک کی اجازت, یہاں کے مشرکین بھی وہاں جا کے توحید پرست ہو جاتے ہیں. یہاں کے مشرکین جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ ہاتھ باندھ کے نماز کی طرح کھڑے ہو جائیں گے, دعا مانگنے لگیں گے, جیسے ہی شرطے کی تھوڑا سا اشارہ دیکھا نا ایک دم کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیں گے, سیدھے ہو جائیں گے. یہاں مزاروں پہ سجدہ کرنے والوں میں دم ہے کہ وہاں نبی کی قبر پہ سجدہ کرے؟ بتاؤ میرے بھائی. تو وہ جزیرہ عرب کو اللہ نے توحید کا مرکز, حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جزیرہ عرب میں اپنی عبادت سے قیامت تک کے لیے مایوس ہو گیا ہے. پوری دنیا میں شرک ہو سکتا ہے, جزیرہ عرب میں نبی کی حدیث کیا ہے؟ قیامت تک شرک نہیں ہوگا. باقی سب کچھ ہو سکتا ہے, شرک نہیں ہوگا. تبھی یہاں کے بڑے بڑے مشرکین جو کسی بابا کے مزار پہ صبح و شام طواف کرتے ہیں, نبی کے مزار پہ طواف نہیں کر سکتے, سجدہ بھی نہیں کر, ہاتھ باندھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو سعودی عرب کے شاہ فیصل نے کیا کہا تھا، اس کی اجازت آپ فرانس میں مسجد نہ بنانے دیں لیکن ہم مکہ میں چرچ بنانے نہیں، یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، چرچ بنائیں باقی دنیا میں جہاں مرضی بنائیں، صرف جزیرہ عرب میں اس کی اجازت نہیں ہے، جزیرہ عرب کے باہر جہاں اسلامی مملکتیں ہیں وہاں مسلمانوں کے دور حکومت میں چرچ بھی رہے ہیں مندر بھی رہے ہیں، جزیرہ عرب کا خاصہ ہے کہ وہاں اجازت نہیں ہے۔ تو اس نے مسجدوں پر پابندی لگا دی، لیکن فرانس تہذیب کے دائروں سے نکل چکا تھا، وہاں کی عوام نے جب اہل اسلام کو دیکھا، تبلیغی جماعتیں گئیں، اس کے علاوہ عرب کی بہت ساری تنظیمیں جو وہاں تبلیغ اسلام کا کام کر رہی ہیں، جب ان کے لباس کو دیکھا، ان کی تہذیب کو دیکھا، ان کے کھانے کے طور طریقوں کو دیکھا کہ ہم تو ایک دوسرے کا جھوٹا پیتے ہیں تو بے ہوش ہو کے مر جاتے ہیں، خطرہ ہے ہمیں، یہ محبت سے رہتے ہیں، ان کا فیملی سسٹم ہم سے زیادہ مضبوط ہے، یہ بوڑھے ماں باپ کو، یہ اپنے بوڑھے پڑوسی کو تبلیغ میں لے کے سال کے لیے نکلا ہوا ہے، اس کی خدمت کر رہا ہے، تو ماں باپ کو کیسے رکھا ہوگا اس نے۔ میں نے ایک جوان آدمی دیکھا ایک سال کی پیدل جماعت میں بوڑھوں کو لے کے چل رہا ہے، اتنے سارے بوڑھوں کو ایک آدمی پیدل جماعت میں جوان کنٹرول کر رہا ہے، سوچو یہ اتنے بوڑھوں کو اس طرح سے ایک سال تک ان کی خدمت کر رہا ہے، گھر میں باپ کی کیسے خدمت کرے گا یہ جا کے، کیونکہ اس کو بتایا گیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام الشیب المسلم، جو اللہ کی تعظیم کرنا چاہتا ہے اسے سفید بالوں والوں کی تعظیم کرنا پڑے گی۔ تو فرانس کی عوام نے یہ دیکھا یہ ساری چیزیں، تو انہیں اسلام میں اطمینان اور سکون نظر آیا۔ فرانس میں جس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے یورپ کے کسی دوسرے ملک میں یہ ریشو نہیں ہے۔ تو اب فرانس کی حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ مسلمان، جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں گورے بہت تیزی سے، ان کو بٹھا کے کہتی کہ تمہیں کیا خرابی ہے، تم کیوں کلمہ پڑھ رہے ہو، کیوں مسلمان ہو رہے ہو، آزادی یہ صحافت ہے نا، تو بھئی تم کیوں ہو رہے ہو، آؤ ہم سے بات کرو، ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ اسلام غلط مذہب ہے۔ مناظرہ ہوتا، ساری دنیا ٹی وی پہ دیکھتی کہ بھئی فرانس کی حکومت نے سوالات کیے اور مسلمان ان سوالات کے جوابات سے عاجز آ گئے، لہذا فرانس نے پابندی لگا دی اسلام پر، فرانس میں اب اسلام نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ بھئی بہت اچھا کام کیا، دلائل کی دنیا میں اسلام کو غلط مذہب ثابت کر دیا، لیکن ان کو پتا تھا یہ ہمارے لیے ممکن، بولو بھائی، ممکن نہیں ہے۔ تو جب دلائل کی دنیا میں کوئی قوم عاجز آتی ہے نا، تو پھر اسی طرح سے پھٹتی ہے وہ، جیسے فرانس پھٹا ہے آج، توہین آمیز خاکے شائع کر رہا ہے، کارٹون شائع کر رہا ہے، اور یہ ساری نیچ حرکتیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ واقعہ ہوا، صحافیوں کو قتل کر دیا گیا، ایک طرف پوری دنیا میں چیخ رہے ہیں کہ دہشت گردی پھیل رہی ہے، قتل و غارت پھیل رہی ہے، تو آپ کو دہشت گردی ختم کرنے کے اسباب پہ غور کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھو آپ کا بچہ باہر گھر سے نکلتا ہے اور کبھی ستار بھائی کی کٹائی لگا رہا ہے، کبھی غفار بھائی کو پیٹ کے آ رہا ہے، کبھی کسی کی سائیکل، پھر محلے والے جمع کر کے روزانہ آپ کے بچے کی کٹائی لگا رہے ہیں، آپ محلے میں کھڑے ہو کر تقریریں کر رہے ہو، میرے بچے کے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے، کبھی ستار بھائی میرے بچے کو مار رہے ہیں، کبھی غفار بھائی مار رہے ہیں، کبھی پڑوسی میرے بچے کو، میرے بچے کے ہاتھ بھی ٹوٹ گئے، ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، گھٹنا بھی ٹوٹ گیا، تو لوگ کہیں گے نا کہ کچھ آپ کی بھی، آپ کے اور آپ کے بچے کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے، اپنے بچے کو بھی تو لگام دو، کیوں غفار بھائی ستار بھائی کو جا کے چیلنج کرتا ہے، اس کو چپ کر کے گھر میں بٹھاؤ، بولے صبح اسکول جایا کرو، شام کو آگے کھیلا، گھر میں آؤ آرام کرو، اس کے بعد بچوں کے ساتھ شام کو کھیلو، ادھر ادھر تمہیں دوسروں سے الجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ فرانس میں جو صحافیوں کا قتل ہوا، پورا فرانس سراپا احتجاج بنا ہوا ہے، 40 ملکوں کے سربراہ فرانس میں جمع ہو رہے ہیں، 8-10 افراد کے مرنے پر 40 ملکوں کے سربراہ فرانس میں جمع ہو رہے ہیں احتجاج کرنے کے لیے، اور ہمارے ملک میں درجنوں بچے قتل ہو گئے، مسجدوں میں دھماکے ہو رہے ہیں، کوئی دو ملک کے حکمران بھی اس ٹاپک پر کبھی جمع ہوئے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ کبھی خیال آیا کسی عالمی دنیا کو کہ کچھ انسانوں کا خون بہایا جا رہا ہے؟ وہ تو فرق نہیں کرتے نا مسلمان اور غیر مسلم میں، وہ تو کہتے ہیں ہم انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، یہ سوتیلا پن ہے یا نہیں ہے؟ 40 ملکوں کے سربراہ جمع ہو رہے ہیں، لیکن کمال کی بات یہ کہ دہشت گردی جسے کہتے ہیں کہ صبح و شام دہشت گردی کا رونا، اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اب تک کسی کو معافی کا خیال، بولو بھائی، نہیں آیا۔ کہ فرانس کا وہ جو جریدہ ہے، وہ جو رسالہ ہے، جو میگزین ہے جس نے خاکے شائع کیے ہیں، وہ کہہ دے کہ ہم معذرت کرتے ہیں، 1,22,00,000,000 کے قریب مسلمان ہیں، ان کے جذبات مجروح ہوئے، دنیا کی 1/4 سے زیادہ آبادی ہے، ان کے پیغمبر کی ہم نے توہین کی۔ یہ صحافت کہ جس میں 1,22,00,000,000 مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، آئندہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ توہین آمیز اس قسم کے خاکے شائع نہیں کریں گے تاکہ دہشت گردی کے اس قسم کے واقعات نہ ہوں، یہ کام کرنے کے لیے تیار، بولو بھائی، نہیں، ایک بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہے دنیا کی کوششیں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے۔ بھائی نہیں آ رہی بات؟ یہ جو کہہ رہے ہیں ہم دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، یہ خاتمہ 40 ملکوں کے سربراہ جمع بھی ہو رہے ہیں، احتجاج بھی ہو رہے ہیں، مگر ایسا کوئی قانون وجود میں نہیں آ رہا کہ بھائی 1,22,00,000,000 مسلمان، جو دنیا کی 1/4 آبادی بنتی ہے، 1/4 آبادی کا کچھ تو حق ہوگا نا دنیا میں، اس کے حق تلفی کو روکنے کے لیے کم از کم، دیکھو ان کو اسلام پہ اعتراض کرنے کا حق ہے دلائل کی دنیا میں، یہ غیر مسلم اسلام کو نہیں مانتا، نہ پیغمبر اسلام کو مانتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ اگر انہیں کوئی اعتراض ہے، تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اس اعتراض کا بھی ان کو حق ہے۔ ہر دور میں غیر مسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر مختلف قسم کے اعتراضات بھی کرتے رہے ہیں، مسلمان علماء ان اعتراضات کا جوابات بھی دیتے رہے ہیں، تو ہر دور میں ہوتا رہے، یہ تو اسلام اور غیر اسلام کا مناظرہ ہر دور میں رہے، یہ چلتا رہے گا، اس کی مخالفت میں نہیں کر رہا۔ گھٹیا طریقہ اختیار کرنا، آپ کو کسی پر اعتراض ہے، کسی شخصیت پر، مثال کے طور پر میرا کوئی پیر و مرشد ہے، میں کہتا ہوں بھائی ان سے بیعت ہو جاؤ، وہ بڑی اچھی تربیت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں مجھے ان پر یہ اعتراض آتے ہیں، وہ تو چندہ کھا جاتے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، وہ تو جناب حساب کتاب نہیں کرتے چندے کا، ایک تہذیب کے دائرے میں آپ نے، میں نے بھی اس کا جواب دیا، نہیں بھائی دیکھو ان کے پاس تو ساری رسیدیں موجود ہیں، اور وہ تو ایسا نہیں کرتے، یہ جو آپ نے ان پہ اعتراضات کیے یہ تو غلط ہیں، یہ تو ہمیشہ سے چل رہا ہے، غیر مسلمین ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 شادیاں کیوں کی، مسلمان علماء ہمیشہ سے ان اعتراضات کا جوابات دیتے رہے ہیں، غیر مسلم نے ہمیشہ اعتراض کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال کی عمر میں ایک 9 سال لڑکی سے نکاح کیوں کیا، علماء نے کبھی احتجاج نہیں کیا بلکہ ان کے دلائل کی دنیا میں اس کا جواب دیا۔ لیکن آپ کو جس شخصیت پر اعتراض ہے، میرے باپ پر آپ کو اعتراض تھا، آپ نے مجھ سے دلائل کی دنیا میں بات کرنے کے بجائے اس کا پتلا بنا کے، کارٹون بنا کے شائع کر دیا، یہ بد تہذیبی ہے، یہ گھٹیا حرکت ہے، اس حرکت کو کوئی بھی غیرت مند برداشت نہیں کر سکتا۔ جب ہم اپنے باپ کے بارے میں برداشت نہیں کر سکتے، باپ کے بارے میں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کیسے برداشت کر سکتے ہیں بھائی، جس نے دنیا کو تہذیب سکھائی، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اور جو کچھ حدیث میں ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے ہے، فرمایا لن یؤمن بی لا لن یسمع بی احد من هذه الامه یہودی ولا نصرانی ثم لم یؤمن بالذی ارسلت به الا دخل النار، فرمایا جب سے اللہ نے دنیا میں مجھے بھیجا ہے، میری ہدایات کے بغیر کسی کے لیے جنت کا دروازہ کھل نہیں سکتا جب تک کہ وہ میرے راستے پہ نہیں چلے گا۔ تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا محمد کے آنے کے بعد، تمام پیغمبروں کی تعلیمات کو منسوخ کر دیا گیا، فرمایا لو کان موسیٰ حیّا لما وصیہ الا اتباعی، اگر موسیٰ کلیم اللہ بھی آج زندہ ہوتے، موجود ہوتے ہمارے درمیان، تو جب تک میری پیروی نہ کرتے ان کے لیے بھی جنت کے دروازے بند تھے۔ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، وہ بھی کس کے دین کو فالو کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علاوہ باقی کوئی دین موجود ہی نہیں ہے، اس دین کے اچھے یا برا ہونے کا فیصلہ تو بعد میں کریں گے، موجود ہی نہیں ہے، تعلیمات ہی نہیں ہے۔ عیسائیت میں وراثت کے حکام، مجھے کوئی بتا دے کہ عیسائیت میں باپ کے مرنے کے بعد، شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کا حصہ کتنا ہے، بیٹوں کا کتنا ہے، باپ کا کتنا ہے، ماں کا کتنا ہے، نہیں پتا عیسائیوں کو، ہندوؤں کو نہیں پتا، ہندو نہیں بتا سکتا کہ ہندو مذہب میں وراثت میں کس کا کتنا حصہ ہے، ہندو نہیں بتا سکتا کہ طلاق اور نکاح کے کیا احکام ہیں، ہندو نہیں بتا سکتا کہ تجارت کا ہندوانہ طریقہ کیا ہے اور غیر ہندوانہ طریقہ کیا ہے کسی میں۔ میں ایک آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، دنیا کے کسی مذہب میں مفتی نہیں ہوتا، مذہبی رہنما ہوتے ہیں، روحانی پیشوا ہوتے ہیں، مفتی نہیں ہوتے جو ان کو مسائل بتائیں مذہب کی روشنی میں۔ عیسائیوں میں پادری ملیں گے، روحانی فادر ملیں گے آپ کو، مگر مسائل بتانے کے لیے عیسائی بھی وکیلوں سے رابطہ کرتا ہے، پادریوں سے رابطہ نہیں کرتا، کیونکہ پادری کے پاس قانون نہیں ہے، لا نہیں ہے کوئی، جبکہ ہندوؤں کے روحانی پیشوا ہوتے ہیں, پنڈت ہوتے ہیں مختلف قسم کے, وہ سر پہ ہاتھ پھیریں گے برکت کے لیے, سب کچھ کریں گے, لیکن ہندو لا اور قانون پوچھنے کے لیے ہندوستان کی وکیل سے, ہندوستان کے وکیل سے رابطہ کرے گا, ہندوؤں کے روحانی پیشواؤں سے رابطہ, بولو بھائی نہیں کر, اس کو پتا ہے, اس بیچارے کو خود نہیں پتا, ہمیں کیا بتائے گا. جبکہ صرف اہل اسلام میں, مسلمانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وکیل سے الگ پوچھا جاتا ہے اور مفتی سے الگ. کو پتا ہے کہ مفتی کے پاس قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا حل موجود ہے. لوگ عدالت سے فیصلہ کرانے کے بعد مفتیوں سے بھی پوچھتے ہیں علماء سے کہ حضرت عدالت کا یہ فیصلہ اسلام کے لحاظ سے درست ہے یا نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو تعلیمات اسلام کے علاوہ دنیا میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے پاس تہذیب ہے ہی نہیں. تو یہ جیلسی ہے یورپ کو, پھٹ رہا ہے اندر سے, یہ کیا ہو رہا ہے. چند سال پہلے ایک پادری نے کھلے عام اپنے آپ کو آگ لگا کے احتجاج کیا تھا, نہیں کیا تھا. اور یہ عجیب بات ہے, کہتے ہیں اسلام تلوار اور دہشت گردی سے پھیلا ہے. اسلام فرانس میں جو پھیلا ہے اب تک, کیا گن پوائنٹ پہ مسلمان کیا کسی کو؟ ہزاروں مسجدیں فرانس میں بن چکی ہیں, ہزاروں لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں. جن خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسلام تنگی کرتا ہے, ان کو برقعوں میں ڈال کے پابندیاں لگاتا ہے, وہی انگریز کی ہوٹلوں میں ناچنے والی عورتیں پورے پورے برقعے پہن کے اسلام میں داخل ہو رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہمیں اس میں تحفظ زیادہ ہے. تو لہذا میرے بھائی, جب کوئی جلتا ہے اور اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا تو پھٹنے کا پھر یہی طریقہ ہے کہ خاکے شائع کرو, توہین آمیز گھٹیا حرکتیں. اب کہاں گئی ان کی وہ اخلاقی اقدار, اور کہاں گئی وہ تھینک یو, ہاؤ, یہ جو اس طرح سے بات کرتے ہیں نا, ہر ہر بات پہ تھینک یو. ہر مسلمان تھینک یو کہتا ہی نہیں. دکان پہ جاؤ, کسٹمر کہتا ہے لینا لو, پتلی گلی سے نکلو یہاں سے, ایسا ہی ہوتا ہے نا. لوگ کہتے ہیں یہ کہ یہاں کے دکانداروں کے اخلاق ہیں. ہوٹل پہ جاؤ, ایک ہوٹل ہے انڈا موڑ پہ, میں کبھی جا کے بیٹھ جاتا ہوں, کبھی گھر والے جیسے نہیں ہے, گھنٹہ بیٹھے رہو, پوچھتا ہی نہیں آ کے, پورا جگ اٹھا اٹھا کے زور سے میز پہ مارو ڈک ڈک ڈک, پھر اس بیرے کو آواز آئے گی بھائی آ جا یار, کچھ لنڈے چھولے لیا, کچھ لیا. تو میں اکثر لوگوں کا تو یہ اخلاق ہے. تو وہ کسٹمر کے ساتھ بہت اچھا اور بہت تھینک یو ہائے ہوئے کر رہے ہیں, لیکن اب بد تہذیبی کا یہ عالم. تو یاد رکھو اسلام میں اس کی سزا کیا ہے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گستاخی کرے گا, غیر مسلم اگر اعتراض کرتا ہے اس کی سزا نہیں ہے, اعتراض کرنے کا اسے حق ہے. دلائل کی دنیا میں اعتراض کرے, دلائل کی دنیا میں اس کا جواب دیں. اعتراض الگ چیز ہے, توہین الگ چیز ہے. تو میرے بھائی اس قوم کے لیے, اس امت کے لیے کوئی خیر نہیں ہے کہ جس کے پیغمبر کی کھلے عام توہین ہو اور توہین کرنے والا زندہ دندناتا پھرے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, یہ ممکن ہمارے لیے نہیں ہے. دلائل کی دنیا میں بات کرتے ہو, آؤ ہم دلائل کی دنیا میں بات کریں گے, لیکن اگر نیچ حرکتوں پر آ گئے تو پھر 1 ارب 22 کروڑ مسلمانوں کے لیے اپنے نبی کا تحفظ مشکل کام نہیں ہے. اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے, ان کو معافی مانگنی پڑے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک دفعہ جلسے سے خطاب فرمایا, وہ عام طور پہ جلسوں سے خطاب کرتے نہیں ہیں. انہوں نے فرمایا کہ یورپ اب تمیز کی زبان نہیں سمجھے گا, وہ جوتے کی زبان سمجھتا ہے, جوتے کی. تو یہ جوتے کی زبان سمجھنے والے لوگ ہیں, تمیز کی زبان سمجھنے والے نہیں ہیں. ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ فرانس کی حکومت معافی کا اعلان کرے کہ یہ غلط ہوا ہے, آئندہ یہ خاکے شایا نہیں ہوں گے. جو اس کے خلاف صحافی قتل کیے گئے, نہ ہم نے کیا ہے ان صحافیوں کو قتل, نہ ہمیں پتا ہے کہ کس نے کیا ہے, لیکن ہم یہ خبر دے رہے ہیں, خبر دینا ہمارا حق ہے. تجزیے کرتے ہیں نا ٹی وی بیٹھ کے, اب یہ ہو جائے گا مستقبل میں, وہ دیکھو جنگ اخبار میں ہفتہ آپ کا ستارہ یوں گردش کر رہا ہے تو یوں ہو جائے گا. تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا یہ قتل کس نے کیا صحافیوں کو, نہ ہم نے کیا, نہ ہم سے پوچھ کے, نہ ہم سے فتویٰ لے کے کسی نے کیا, لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں کہ فرانس نے اگر معافی نہیں مانگی تو فرانس کا جو ستارہ ہمارے معلومات کی روشنی میں, جو ہم بھی ایک کافی ایک قیافہ شنائی ہوتی ہے نا, ایک اندازے ہوتے ہیں, تو ہمارے ستارے یہ کہہ رہے ہیں کہ فرانس کا مستقبل اچھا, فرانس کے لیے یہ ہفتہ اچھا نہیں رہے گا. اس لیے نہیں کہ میں کوئی دھماکہ کرنے والا ہوں کہ مجھ پہ کیس چلا کے اندر کر دیں کہ انہوں نے دھمکی دی ہے. جیسے جنگ اخبار والے بتاتے ہیں نا کہ آپ کے لیے یہ ہفتہ اچھا نہیں رہے گا, آپ کا ستارہ ادھر جاتے جاتے ایک دم یو ٹرن لے لیا اس نے. تو ہمارا بھی تجزیہ ہے, یہ تجزیہ، تجزیہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے، مولوی صاحب بھی کر سکتے ہیں بھائی، ہو سکتا ہے یہ تجزیہ غلط ہو، نہ ہو ایسا، لیکن تجزیہ یہ ہے کہ فرانس کا جو ستارہ ہے وہ کسی اور سمت میں چلا گیا ہے، فرانس کے حالات اچھے کی رپورٹ نہیں ہے فرانس کے بارے میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ مسلمان کہیں کے بھی ہوں اس قسم کی گستاخی برداشت نہیں کرتے، یہ ممکن نہیں ہے. خون ہی بنایا نہیں گیا مسلمان کو، ایسے سانچے میں ڈھالا نہیں گیا میرے بھائی. تو اللہ تعالیٰ ان کم بختوں کو ہدایت کی توفیق نصیب فرمائے، معذرت کی اور آئندہ اس قسم کی حرکتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. شائع ہوئے اور اسلام بہت زیادہ فرانس میں پھیل رہا ہے تیزی سے، تو یہ صرف فرانس کا مسئلہ نہیں ہے، پورے یورپ میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اسلام. اور اس پھیلنے کی جو میں نے دو وجوہات بیان کی کہ ایک تو تبلیغ کے حوالے سے تبلیغی جماعت بھی ہے، پھر عربوں کی بہت ساری تنظیمیں بہت کام کر رہی ہیں، اس کے علاوہ ایک بہت بڑی وجہ جو یورپ میں اسلام کے غالب ہونے کی ہے، جو سب سے بڑی وجہ ہے، وہ ہے مسلمانوں کا گروتھ ریشو زیادہ ہے. یہ سب سے بڑی وجہ ہے اسلام کے وہاں پھیلنے کی، آبادی کا توازن جو ہے مسلمانوں کے حق میں جا رہا ہے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 1400 سال پرانی حدیث ہے وہ ذہن میں آ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود فینی مباحی بکم المم، ایسی عورت سے نکاح کرو جو اولاد زیادہ پیدا کرے، صحت مند ہو، خاندان کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اولاد زیادہ ہوگی، ایسے خیالات کی عورت ہو جو بچے زیادہ چاہتی ہو. اتنی ایڈوانس خواتین جو ایک آدھ بچے اسے زیادہ نہ چاہتی ہوں ان سے نکاح نہ کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو آپ کو مفہوم سمجھا رہا ہوں میں، کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جس کے اولاد زیادہ ہو. اس کی وجہ آپ نے بیان کی کہ تم اس سے کثرت میں ہو جاؤ گے، کثرت میں. تو گروتھ ریشو جو ہے نا یہ سارا پورے یورپ میں مسلمانوں کے حق میں جا رہا ہے. انگلینڈ میں بھی مسلمانوں کے بچے ہوتے ہیں، شادیاں مسلمان کرتے ہیں، گورے تو بہت سے کرتے ہی نہیں شادی، اور اگر کرتے بھی ہیں تو بچے پہلے پیدا ہوتے ہیں شادی بعد میں. تو اس کا فائدہ وہ کہتے ہیں، اس کے انگریز تو ہر چیز کی لاجک دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اس کے بہت سارے فائدے ہیں، بچے جب پہلے پیدا ہوں شادی بعد میں تو بچے ماں باپ کی شادی میں ہاتھ بٹاتے ہیں، پھر کام کرتے ہیں، کرسیاں لگانا، تمبو لگانا، اس کی سہولت مل جاتی ہے. کہتے ہیں مسلمان بیوقوف ہیں، شادی پہلے ہو رہی ہے اور سارے کرائے کے ملازم لا کے رکھے ہوتے ہیں، پھر وہ تو وہ لاجک دیکھتے ہیں ہر چیز کی. تو نکاح کرنا چھوڑ دیا جس سے ان کی آبادی کا ریشو گرتا جا رہا ہے. مسلمان کسی حد تک شادی کرتے ہیں، عرب لوگ تین تین چار چار کر لیتے ہیں. تو فرانس میں عربوں نے جا کے فرانسیسی لڑکیوں کو مسلمان کیا، ان سے شادی کی. جاپان میں پٹھانوں کی نسل بڑھ رہی ہے، آپ حیران ہوں گے، جاپانوں میں پٹھان پھیل رہے ہیں. کچھ دن بعد جاپان کی قومی زبان پشتو ہوگی. صحیح. اور جاپان کا قومی کھانا نسوار، اور قومی ڈش جو ہے وہ چپلی کباب. تو کیونکہ یہاں سے پٹھان جب جاتا ہے نا تجارت کے لیے جاپان میں، تو وہاں جاپانی عورت سے بھی ایک شادی کی بھی ہوتی ہے، ایک ادھر پشاور میں بھی، افغانستان میں بھی. تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے، ادھر بھی نسل بڑھ رہی ہے اور جاپان میں بھی. یہ حقیقت ہے. یورپ کے بعض ممالک ایسے ہیں جن کے بارے میں بیرونی دنیا کی رپورٹ یہ ہے کہ ان ممالک کی جو اپنی قومیں ہیں وہ نسلیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ مسلمان کے 6 بچے ہو رہے ہیں گورے کے 2 بچے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، 1 ارب 22 کروڑ مسلمان ہیں اور 4 ارب غیر مسلم ہیں. یہ 1 ارب 22 کروڑ مسلمان کی اگر 4-4 بیویاں ہوں معذرت کے ساتھ، اور ان کے بچوں 4 گنا زیادہ ہو جائیں، تو اگلی صدی کس کی ہے؟ وہ 1 ارب رہ جائیں گے، ہم کتنے؟ وہ 1/4 اور ہم. پھر کوئی خاکے شائع کر کے دکھائے، پھر تو ایک کے قبضے میں 3-3 مسلمان آ رہے ہوں گے گلا دبانے کے لیے. تو دین یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے غریب صحابہ کو کہا کہ بچے زیادہ ہونے چاہیے، غریب جن کے پاس روٹی کے پیسے نہیں تھے. تو آج غربت وہ نہیں ہے جو پہلے تھی، آج تعلیم کا مسئلہ ہے، روٹی ہر شخص اپنے بچوں کو انڈے پراٹھے کباب کھلا رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پہ بھی توجہ دو. ایک پادری کی میں نے کتاب پڑھی، اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب پادری نے لکھی ہے، اس نے کہا کہ عیسائیت دنیا سے ختم ہو رہی ہے، اور وہ رو رہا ہے پادری، کہہ رہا ہے کہ عیسائی کے 2 بچے ہوتے ہیں جبکہ مسلمان کے 6 بچے ہوتے ہیں. تو وہ عیسائیوں کو ترغیب دے رہے ہیں، امریکہ کے عیسائیوں کو، انگلینڈ کے عیسائیوں کے، کم بختو 6-6 تو پیدا کر لو، کم از کم اتنے تو کر لو جتنے مسلمان کر رہے ہیں. وہ پادری رو رہا ہے، کہہ رہے یہی حال رہا نا مسلمان کے 6-7 اور عیسائی کے، حالانکہ اس کو غلط رپورٹ ملی، مسلمان کے 6 نہیں ہوتے، مسلمان کے 15-16 ہوتے ہیں، 6 اس کو غلط کسی نے بتایا ہے، 9 تو الحمدللہ میرے ہیں اس عمر میں اللہ کے فضل سے، اللہ اس میں برکت دے. تو 6 تو غلط رپورٹ پیش کی ہے. عربوں کے جا کے دیکھو ماشاءاللہ کتنے کتنے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی یہ بھی ایک ہے کہ جو یورپ میں مسلمان رہتے ہیں نا, جو انگلینڈ میں یورپ میں, میں ان سے خصوصی گزارش کرتا ہوں, میرے بیانات وہاں بھی سنے جاتے ہیں, کہ نسل بڑھاؤ مسلمانوں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فخر کریں گے, فخر. یہ بھی ایک طریقہ ہے. انہوں نے تو اپنی خاندان اور نسلیں برباد کر دیں, ہم تو برباد نہ ہو نا, ہمارے تو پھر بھی کسی حد تک کلچر ہے. اس سے آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی, صحت بھی اچھی, اولاد کی تربیت بھی اچھی ہوتی ہے. پھر ایک ٹاپک ہے, اس پر میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, کبھی موقع ملا دوبارہ تفصیل سے بتاؤں گا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے, اس سے بھی وہ پریشان ہے کہ گروتھ ریشو مسلمانوں کے حق میں جا رہا ہے. میں بتا رہا تھا رپورٹ یہ کہ بعض ممالک ایسے ہیں, سویڈن وغیرہ جیسے, جن کے بارے میں ہے کہ وہ خود ہی ختم ہو جائیں گے تحلیل, اتنا ریشو گر رہا ہے ان کا. تو یہ حساب کتاب بھی ہے, تو اس لیے اس سے بھی وہ جیلسی ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو پھر ظاہر ہے خاکے شائع کریں گے, اس طرح کی چیزیں جب آدمی گر جاتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے نا. خواب کی حقیقت یہ پھر اگلے ہفتے دیں پرچیاں, کسی نے دعا کی درخواست کی ہے تو دیکھ لیتے ہیں. سید افضال احمد صاحب کو فالش کا حملہ ہوا ہے, ان کی صحت یابی کے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. جمعے کے دن حدیث میں آتا ہے کہ ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. تو جمعے کے دن زیادہ تر عصر کی نماز کے بعد, اکثر علماء کی رائے کہ وہ عصر کے بعد کا وقت ہوتا ہے, تو کوشش کیا کریں عصر کے بعد یا خطبے کے بعد کبھی بھی موقع ملے جمعے میں زیادہ دعا کیا کریں. اظہر صاحب کی اہلیہ بہت سخت بیمار ہیں, انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی, اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. میرے پاس ایک میسج آیا, کوئی نصیر صاحب ہیں, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, ان کے لیے بھی دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول.